صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اس وقت ہم کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں بغداد معلیٰ سے. اب بغداد کی فضاؤں کو یوں سمجھیے الوداع ہم کر رہے ہیں اور کربلا شریف کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں مسیب ایک علاقہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کے مزارات ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ راستے میں ہی رکتے ہوئے جائیں اور وہاں پر حاضری بھی دیں اور آپ کو ان مظلوموں کے واقعات سنائیں کہ کیسے چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ایک اور نیت بھی ہے کہ ابھی راستے میں ہم دریائے دجلہ کے کنارے کچھ دیر کے لیے رکیں. یہ وہی دریا ہے جس کو کئی اولیاء کرام سے نسبت ہے. ہم کل جب حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے روضے پر گئے تھے تب بھی پتہ چلا کہ ان کے مزارات بھی دریا دجلہ کے کنارے تھے. تو میں نے دیکھا کہ کئی اولیاء کرام جو بغداد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا دریا دجلہ سے کافی کنیکشن تھا, کیونکہ دریا تھا بغداد میں. کوئی پانی یوں سمجھیے استعمال کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے, کچھ نے دریا کے اوپر سے چل کر دریا پار کیا. تو بہت ساری کرامات اس دریا سے منسوب ہیں اور بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 12 سالہ پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا تھا وہ بھی دریائے دجلہ ہی تھا. تو اگر ممکن ہوا تو اس کی بھی کچھ ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, کربلا قدم بہ قدم میں ہم سب موجود ہیں. جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. امام عالی مقام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اس سفر کو روانہ ہیں. کوفہ سے کچھ دیر پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کیا, لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے, بتانے والوں نے بتایا یہ کربلا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ کربلا ہی کا مقام ہوگا جہاں شہادت نصیب ہوگی. کرب اور بلا سے کہ نام سے بنا یہ شہر, نام سے بنا یہ مقام واقعی داستان کرب و بلا بن گیا. ایسی داستان اس شہر میں اس میدان میں رقم کی گئی کہ آج کم و بیش 1400 سال گزر گئے ہیں. آنکھیں نم کر دیتا ہے, دل بے قرار کر دیتا ہے. اور کیوں دل بے قرار نہ ہو کہ وہ نواسا رسول جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھوں پر سواری کروائی ہو, وہ نواسا رسول جب پیاسے ہوں کہ نبی پاک انہیں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیں, وہ نواسا رسول کے جب پیدا ہوں تو اذان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیں, اور سب سے پہلا جو لقمہ جو گٹی انہیں کھلائی جائے وہ نبی پاک ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالے. ایسے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. 82 افراد ہی تو تھے مگر یہاں پر انٹرپٹ کیا گیا, یہاں روکا گیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا, پہلے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. امام عالی مقام نے کہا میں خود تو نہیں آیا, مجھے تو بلایا گیا ہے, تم لوگوں نے مجھے بہت سارے خط لکھے تھے, مگر خر بن یزید جو اس وقت تک امام عالی مقام کے لشکر میں نہیں بلکہ یزیدی لشکر سے آئے تھے, آپ کو روکے رکھا. آپ سے بات چیت شروع ہوئی. امام عالی مقام نے کہا اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں, میں جنگ لڑنے تو نہیں آیا. مگر دوسری طرف لشکر جو ہے وہ بڑھایا جاتا رہا, لشکر کی تعداد بڑھائی جاتی رہی, اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 22,000 کی تعداد تھی. ذرا سوچیے تو صحیح کہ کیا دنیا میں ایسی بھی کبھی جنگ ہوئی ہے کہ 82 افراد ہیں جس میں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں. کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے, وہ ہتھیار لے کر جنگ کرنے نہیں بلکہ وہ تو بلانے پر کوفہ والوں کی آئے تھے. مگر کوفہ سے پہلے ہی یہی کہیں امام عالی مقام کو روک لیا گیا. نہر فرات قریب ہی تھا مگر دونوں طرف کے لوگ اس فرات سے سیراب نہ ہو سکے, کیونکہ امام عالی مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر پر تو ایک ایک بوند منع کر دی گئی, پیاس سے تڑپا دیا گیا. لیکن ان ظالموں کو تو پیاس تھی خاندان نبوت کے خون کی, وہ کہاں پانی پینے والے تھے. ایسی عجیب داستان ہے, ایسی دل خراش داستان ہے, ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان عاشق رسول ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایسی بات کیا تھی، ایسا کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ امام حسین کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، نبی پاک کے اہل بیت اطہار ہیں، مگر کیوں ان کے قتل کے در پہ اور کیوں ان پر سختیاں کی گئیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ کہیں اقتدار کا نشہ تھا، کہیں مال کا نشہ تھا، کہیں لالچ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کربلا کے میدان سے گویا یہ صدا آ رہی ہے کہ کبھی مال کی لالچ اپنے دل میں مت بسانا، کبھی اقتدار کے بھوت کو اپنے سر پر سوار مت کرنا، کیونکہ یہ لالچ ایک ایسا کام کروا سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کربلا کے اس یوں سمجھیے کہ افسوسناک شہر، یہ وہ شہر جو آج بھی خاندان نبوت کی اس یاد کو ہمیں تازہ کر رہا ہے، اس شہر کا کچھ منظر دکھاتے ہیں۔ دن کا منظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اب رات کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں سے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں، پہلا روضہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ایک عظیم فرزند، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے۔ یاد رہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں میں حسنین کریمین ہیں، اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب دوسری شادی کی تو اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں علم بردار کہا جاتا ہے۔ آپ کو کربلا والوں کی جب لڑائی ہوئی تو پرچم جو ہے حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا گیا، مگر ان ظالموں نے انہیں بھی نہ چھوڑا، ایک ایک کر کے بازو بھی کاٹے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے لڑائی میں کئی یزیدیوں کو قتل کیا، لیکن آخر کار یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پیکر صفا کو ہمارا سلام ہو، اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محرم سن 61 سنہ ہجری کی دوسری تاریخ تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ جی ہاں، کربلا کے اس علاقے میں، اس میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہ تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے، عرضیوں، درخواستوں اور خطوط کی بھرمار کی جاتی ہے، قاصدوں اور پیاموں کو روز مرہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ اہل کوفہ رات کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری کا خواب دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ان کی جماعتیں راستوں میں انتظار کرتی ہیں کہ کب عرب سے کوئی قافلہ ہمارے پاس آئے گا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن جب وہ کئی مہمان ان کے گھروں کے قریب آ جاتے ہیں تو اب تلواروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کس قدر بے وفائی کی گئی، کس قدر دل آزاری کی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چاروں ناچار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قافلے والوں سے یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارا اسی میدان میں قیام ہوگا۔ قافلے والوں نے، اس اہل بیت اطہار کے قافلے نے اب خیمے لگا دیے۔ بلایا تو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے تھا، بلایا تو سروں پہ بچھانے کے لیے تھا، بلایا تو استقبال کرنے کے لیے تھا، مگر ایک صحرا کے اندر، ایک کھلے میدان کے اندر، ابھی تو کربلا میں بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت سارے گھر بنے ہیں، مگر آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے یہاں گھر نہیں تھے، یہاں دھوپ تھی، یہاں ریت تھی، یہاں ویرانی تھی اور یہاں گرمی تھی، اور اس موسم میں ان 82 نفوس کو خیمے لگانے پڑے۔ اب بتائیے کیسا تکلیف دہ عمل ہے کہ کہیں مہمان بنا کر بلایا جائے اور اب تلواروں سے استقبال کیا جائے۔ آئیے اب روضہ امام حسین کے قریب بھی جائیں گے، بلکہ پہلے آپ کو، کیونکہ ہم اس سفر میں ایک طرح سے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس فرات کے کنارے لے جائیں گے۔ اب ہم آپ کو ان خیموں کے پاس لے جائیں گے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے خیمے لگائے۔ کہیں تو خیمہ ہے امام عالی مقام امام حسین کا، کہیں خیمہ ہے امام زین العابدین کا، کہیں خیمہ ہے حضرت قاسم کا، کہیں خیمہ ہے بی بی زینب کا، یہ خیمہ بستی بن گئی اور انتظار ہے کہ اب ہونا کیا ہے، اب فیصلہ کیا ہونا ہے۔ امام حسین تو بچپن سے جانتے تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے میرے اسلامی بھائیوں، کئی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، گویا آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی پتا تھی۔ نہ صرف نبی پاک کو پتا تھی، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، اور جبھی صحابہ کرام کو بھی پتا تھا، مگر کبھی تو ایسا ہوتا کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا جان سے کہتی کہ بابا جان حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ حسین سے یہ امتحان ٹل جائے۔ کبھی تو مولا علی جس نور نظر کو اپنی پرورش سے بڑا کر رہے تھے، کبھی تو نبی پاک سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے، حسین سے آپ کو بڑا پیار ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ شہادت ٹل جائے، یہ امتحان ٹل جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو۔ ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، نانا جان کو پتا ہے، صحابہ کو پتا ہے، خود امام حسین کو پتا ہے، لیکن ہر شخص تیار ہے امتحان کے لیے، تیاری کروائی جا رہی ہے امتحان کے لیے۔ یہ کیسے نفوس تھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے امتحان کے لیے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کر رہے تھے، کسی نے بارگاہ الہی میں دعا نہیں کی، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب امتحان آتا ہے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے ثابت قدمی سے رب کے صابر بندوں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اور امام حسین اور ان کے خاندان نے گویا یہ بتا دیا، کربلا کے میدان میں اگر آ ہی گئے تھے، پتا بھی تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی، تو واپس چلے جاتے، کوئی نیگوشیشن ہو جاتی، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں شہید کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب میں آ کر بشارت دے دی، مگر یہ لوگ پیچھے مڑنے والے نہیں۔ بہت خوب شاعر لکھتا ہے نا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا مٹ جائے اس سے نہیں ڈرتے، اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری، اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جان دے دی۔ آئیے چلتے ہیں اس خیمہ بستی کی طرف جس کی عجیب داستان ہے، جس کی عجیب کہانی ہے۔ وہاں راتیں تلاوت میں گزر رہی ہیں، وہاں راتیں ذکر و اذکار میں گزر رہی ہیں، حالانکہ بے سر و سامانی ہے، غریب الوطنی ہے، آہ و فغاں نہیں ہے، شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ دوسری طرف یزیدیوں کے خیمے ہیں جہاں ساز ہیں، جہاں ڈھول ہیں، جہاں ناچ ہے، جہاں شراب ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے، کربلا کی ان فضاؤں سے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری راتیں کس میں گزر رہی ہیں؟ ہماری رات کہیں ڈول تماشوں میں، ناچ گانوں میں، فلموں ڈراموں میں، شراب و کباب میں، کیسینوز اور کلبز میں تو نہیں گزر رہی؟ دیکھو یزیدی خیمے والے یہ کرتے تھے، اور اگر ہماری راتیں تلاوت میں، نمازوں میں، سجدوں میں، عبادتوں میں گزر رہی ہے تو یہ حسینی خیموں کا انداز تھا۔ اپنے بارے میں سوچئے، نام تو میں بڑا ذوق و شوق سے نفوس قدسیہ کا لیتا ہوں، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام بھی کہتا ہوں، اہل بیت اطہار کا غلام بھی کہتا ہوں، مگر طریقہ کہیں یزیدی تو نہیں اپنایا ہوا۔ بات ہے سمجھنے کی، یاد رکھیے، سوچئے، کیونکہ ہم سب نے ملاقات کرنی ہے، انشاءاللہ تمنا بھی ہے، ہم سب نے ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، حضرت عباس سے، اہل بیت اطہار سے، ہم تو ہیں ان کے غلام، لیکن اس وقت منہ دکھانے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، بات کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، پیش کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، کہیں یہ کہہ کر ہمیں دور نہ کر دیا جائے کہ تم نے تو ساری زندگی یزیدیوں کے طریقے پر گزاری، کیونکہ وہی تو برائیاں کرتے تھے، وہی تو بے حیائیاں کرتے تھے۔ امام حسین کا یزید کی ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ شراب کو حلال کرتا تھا، وہ بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیتا تھا۔ اگر مسلمان کہلانے والا بھی شرابی ہے، مسلمان کہلانے والا بھی معاذ اللہ ان برے کاموں میں ملوث ہے، تو کیا وہ دکھائے گا اہل بیت اطہار کو؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک جگہ سے آپ کو یہی پیغام دینا ہے، آج کے بعد میری بھی یہی نیت ہو، آپ کی بھی یہی نیت ہو کہ اب زندگی گزرنی ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر گزرنی ہے، کمپرومائز کر کے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے جناب ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سب چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے، معاشرے کا انداز ایسا ہے، ماحول ایسا ہے۔ امام حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا، جانے چلی گئیں، بچے سامنے شہید ہوتے چلے گئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم کسی ملک کے ویزا کے لیے اپنے ایمان کا کمپرومائز کر لیتے ہیں، کسی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہم بہت سارے کمپرومائز کر لیتے ہیں، بچے کی شادی کی خوشی کا کہہ کر ہم اپنے بہت سارے اسلامک کلچرل سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف امام حسین ہیں اور ایک طرف ہمارا انداز ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ کرے اس مبارک فضاؤں سے یہ بات میرے بھی دل میں اتر جائے، آپ کے دل میں بھی اتر جائے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، ان کی آل راضی ہو جائے، ان کے اصحاب راضی ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان کربلا سے، جی ہاں، کربلا کی فضاؤں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے کربلا قدم بہ قدم۔ کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، خاندان اہل بیت کو کس بے سر و سامانی میں اسی جگہ پر، جی ہاں، اسی جگہ پر شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ انہیں تو بلایا گیا تھا۔ آئیے اب یہ داستان سنتے ہیں، ان مبارک فضاؤں سے سنتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ذرا تصور بھی جمائیے گا، وہ شہزادے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے پھول ہیں، سونگا کرتے جنہیں، گود میں بٹھایا کرتے، کاندھوں پر سوار کیا کرتے، بہت پیار تھا۔ جب سجدہ کرتے اور حسنین کریمین میں سے کوئی کاندھے پر سوار ہو جاتا تو نبی پاک اپنا سجدہ طویل فرما دیتے، اتنا قرب۔ لیکن یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، میرے آقا کو یوں سمجھے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ خبر مشہور تھی کہ نواسا رسول شہید کیے جائیں گے۔ جی ہاں، بعثت شریف سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا تھا۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت پائیں گے؟ یہی شعر روم کے ایک گرجا میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ پیچھے میرے اسلامی بھائیوں، کئی حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ جو کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوا، اور نبی پاک نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دروازے کی نگہ بانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کر نبی پاک کے قدموں میں جا بیٹھے، گود میں جا بیٹھے، یارے آقا پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور حضور چاہے تو زمین، وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی، اور ایک روایت میں ہے کہ ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ نبی پاک نے سونگ کر فرمایا، ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون ہو جائے، تو جان لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے وہ مٹی جو ہے شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں کہا کرتی تھی، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ گویا نبی پاک کو بھی پتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا تھا۔ جی ہاں، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے تھے، یعنی یہ واقعہ یہاں رونما نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہیں سے گزرے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کربلا، آپ نے جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کربلا۔ آپ نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں خدمت آقا علی صلی اللہ علیہ میں ایک بار حاضر تھا، حضور کو روتا پایا، میں نے سبق پوچھا، فرمایا ابھی ابھی جبرائیل گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگھائی تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہ نکلی۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، سب کو پتا ہے کہ کربلا میں شہادت ہونی ہے، سب کو پتا ہے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مگر پھر بھی تیاری ہے، پھر بھی امتحان کے لیے تیار ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جب اپنے آپ کو سلطنت کا امیر یوں سمجھیے کہ ڈکلیئر کیا، اور یزید کا کچھ طرح تعارف ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ امام حسین نے کیوں ڈینائی کیا، کیوں نہیں بات مانی، کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جیسے ہی تخت سلطنت پر اپنا راج جمایا، لوگوں سے دھڑا دھڑ اپنی بیعت لینا شروع کی۔ اب کوفہ میں یزید موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ بیعت کریں، مگر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک امام حسین اور دیگر کبار صحابہ، بڑے صحابہ جو مدینہ منورہ میں، اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو تمہاری سلطنت کمپلیٹ نہیں ہوگی، تمہاری حکومت پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو اب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں اس نے مکتوب روانہ کیے۔ جب یزید کا عامل امام حسین کے پاس حاضر ہوا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کریں، امام حسین کو اس کا فسق پتا تھا، اس کا ظلم پتا تھا، اس کی عادتیں پتا تھی، وہ شرابی اور بدکار اور برے اعمال کرنے والا شخص اور برے اعمال کو فروغ دینے والا تھا۔ امام حسین اگر ہاں کہہ دیتے تو بڑا مال و دولت بھی مل جاتا، پرسکون بھی رہتے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہتے، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس یزید پلید کی بیعت کر لی، اس برے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو رہتی دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ جب دواسع رسول ایک فاسق و فاجر ایک ظالم کا ساتھ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہو غنی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی امام کے کاندھوں پر اور آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال حضرت امام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن جب پتا چلا یزید کے کارندوں کو کہ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو اب انہوں نے امام حسین کو تنگ کرنے کی ٹھانی اور شدت ظلم کا ارادہ کر لیا۔ اب امام حسین جانتے تھے کہ یزیدیوں میں آتش عناد بھڑک اٹھی ہے، اور اسی لیے امام حسین اسی شب مدینہ منورہ سے مکہ پاک روانہ ہو گئے۔ یہ چوتھی تاریخ تھی شعبان المعظم کی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جس کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہو، پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو، نانا جان کا روزہ بھی وہی ہو، اس خاندان کو مدینہ چھوڑنا کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی جب مدینہ شریف جاتے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہم وہاں کے رہنے والے نہیں، مدینے والوں سے محبت ہے اس لیے جاتے ہیں، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ارے کسی عاشق سے پوچھو جب مدینہ چھوٹتا ہے تو دل پر کیسی قیامت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ نواسۂ رسول سے مدینہ چھوٹا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات جو مدینہ چھوڑنے کی رات تھی، نواسۂ رسول اپنے خاندان کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، خوب آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع کہا، اور روتے روتے چار شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ چھوٹ گیا۔ مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ گئے، بڑا غم و اندوہ تھا۔ صحابہ اکرام علی رضوان جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ اب امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب مکے پہنچتے ہیں تو یہیں سے، جی ہاں، اسی علاقوں سے، کوفہ سے اور یہاں کے اطراف کے رہنے والوں نے امام حسین کو خط بھجوائے، بڑی عرضیاں بھیجی، بڑے خطوط بھجوائے، بڑے یوں سمجھیے کہ لوگ پیغام لے کر گئے کہ حضور ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ نے بھی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، حضور ہم اپنا جان و مال آپ پر فدا کریں گے، آپ کرم فرمائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف تو امام کو کربلا کا واقعہ بھی معلوم تھا، کوفہ والوں کی بد عہدی کے بارے میں بھی علم تھا، دوسری طرف ان کی عرضیاں تھیں، ابھی بڑی ذمہ داری تھی کہ امام حسین منع کر دیتے، میں نہیں آتا، مگر وہ جانتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ان کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو امام حسین کو خطوط بھی لکھے مگر وہ تشریف نہیں لائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پہلے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے نمائندہ بن کر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا، 12,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ اتنا شاندار استقبال، اتنی محبتیں دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں، آپ بھی کوفہ آ جائیے۔ اب امام حسین نے کوفہ کے لیے ارادہ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے کوفہ کا سفر باندھا، کوفہ کے لیے روانگی کا نیت کی، تو بہت سارے صحابہ اکرام، کبار صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام حاضر ہوئے کہ حضور آپ مت جائیے، وہاں کے لوگ وفا نہیں کریں گے، وہاں کی تلواریں آپ کا استقبال کریں گی۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے اچھی خبر دے دی ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیو، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، شعبان میں مدینے سے مکے پہنچے اور اب مکہ پاک سے کوفہ کا ارادہ ہے، اور حج کے دن بھی قریب ہیں، پوری دنیا سے حاجی مکے پہنچ رہے ہیں، اور امام علی مقام امام تشنا کام جو ہیں وہ کوفہ کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کیا ہوا، آئیے چلتے ہیں مزار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ واقعہ انہی کے قدموں میں کوفہ جا کر سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے مقام مسیب پر، جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان کے ان کے شہزادوں کے مزارات ہیں، اور پھر وہاں سنیں گے کہ ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیسی داستان ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی تو استقبال ہوتا ہے اور کبھی تلواریں نکال لی جاتی ہیں، کہیں تو مرحبا کہا جاتا ہے اور کہیں جان لینے کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ چلتے ہیں کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضے پر اور سنتے ہیں کہ جب وہ کوفہ پہنچے تو کیا ہوا۔ کوشش کریں گے کہ جامع مسجد کوفہ بھی آپ کو دکھائیں، جہاں ایک بڑی عجیب و غریب نماز ادا کی گئی۔ دنیا میں ایسا تو بہت بار ہوا کہ امام نے نماز شروع کی تو نمازی تھوڑے تھے، مگر سلام پھیرا تو نمازی زیادہ ہو گئے، کیونکہ مسبوک بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ بڑی نرالی، بڑی انوکھی اور بے وفائی کی داستان رکھنے والی ایک عجیب جماعت تھی کہ نماز شروع کی تو کئی نمازی ہیں اور سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کربلا قدم بقدم،
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی بتایا جاتا ہے یہی ہے، اور جامع مسجد کوفہ بھی یہی ہے۔ آئیے قریب چلتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے مناظر دیکھیں۔
مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، کوفہ میں موجود ہیں، جامع مسجد کوفہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہمارے سامنے ہے۔ بڑی کربناک داستان ہے، بڑی بے وفائی کی داستان اس شہر کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے پر کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ والوں نے کئی خطوط لکھے تھے اور امام عالی مقام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا اور وہ اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ یہاں آئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر کو سن کر جوگ در جوگ جو ہے وہ کوفہ کے آپ کے پاس آئے اور 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی، اہل کوفہ کی یہ عقیدت دیکھ کر امام عالی مقام کو لکھ بھیجا کہ حضور آپ تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ تو چشمے برا ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اہل کوفہ کا جوش ہم یہ دیکھا تو حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے وہ کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت جو آپ کر رہے ہیں یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر کاروائی ضابطے کی پوری کر کے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی مخالفت نہ کی۔ اچھا، اب یہاں یہ ہوا کہ مسلم بن یزید نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ ان کی محبت و عقیدت میں دم بدم ان کا جوش بڑھ رہا ہے اور ہزارہ آدمی نے امام حسین کے نام پر ان کے وکیل کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے۔ اب یزید نے جیسے یہ خبر سنی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا اب اس نے کوفہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار آدمی تھا اور وہ بصرہ سے روانہ ہوا، اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر یعنی عربیوں کا لباس پہن کر وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں اور اگر میں اپنے لباس میں گیا تو میرے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ایک حجازی کا لباس پہن کر، عربی کا لباس پہن کر وہاں چلا اور تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، کیونکہ امام حسین کا انتظار تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین نہیں تھے، عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اب وہ رات کی تاریکی میں اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا اور لوگ مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ اب رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کیا یہی کوئی دربار لگا ہوگا، اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا، یزید کی مخالفت پر ڈرایا، طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک دستہ بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا، کوفہ کے تمام رؤسا کو۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت پذیر تھے۔ ابن زیاد نے اپنا دستہ بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کرا لیا اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، قبیلے کے سردار تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا، قلعے میں بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی قلعہ ہو، کیونکہ جامع مسجد کوفہ بھی اسی کے پیچھے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا مزار بھی یہی ہے، ہانی بن عروہ کا مزار بھی یہی ہے۔ حضرت مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے حامیوں کو جمع کیا اور 40,000 کی یوں سمجھیے لشکر لے کر آپ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا منظر سوچیے گا کہ 40,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ اور ابن زیاد اندر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کوفہ کے بڑے بڑے رئیس اور قبیلے کے لوگ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب ابن زیاد بڑا گھبرایا، کوئی حل نہ نکلا۔ اس مکار آدمی نے کیا کیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے جو جن جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لایا تھا، جو رئیس تھے، جو عمرہ تھے، ان کو قلعے کی چھت پر لایا اور چھت سے لوگوں کو مخاطب کروایا کہ اے لوگوں ہماری جان بچا لو، ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا، اور ابن زیاد جو کہتا ہے وہ بات مانو۔ ڈرایا گیا، لالچ دی گئی، دھمکایا گیا، مارنے کا خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے لوگ منتشر ہوتے چلے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کار یہ جماعت بہت چھوٹی رہ گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ 40,000 کا لشکر تھا، 500 لوگ رہ گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں، جی ہاں یہی جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مغرب کی نماز شروع کی۔ پورا دن تو اسی ششوپن میں گزر گیا کہ سارے لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ایک عجیب داستان رقم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل بڑا غمگین ہے کہ ایک دور سے بلائے گئے مسافر، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہاں کے لوگوں نے۔ اب 500 لوگ تھے، آپ نے مغرب کی نماز کی امامت اس مسجد میں کروائی۔ کمال ہوگا کہ آج تک نماز پڑھانے والے امام نے نماز تو پڑھائی ہوگی، سلام پھیرتے وقت دیکھا ہوگا تو نمازی بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ عجیب بے وفائی کی داستان ہے۔ یہ عجیب نماز ہے کہ امام نے نماز پڑھائی تو 500 مقتدی تھے، مگر اب سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا۔ اکیلا امام تھا، مسافر تھا، اہل بیت اطہار کا نمائندہ تھا، پرچیاں دے کر، عرضیاں دے کر، خطوط لکھ کر جنہیں بلوایا گیا تھا، مگر آج کوفہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر انہی کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ بات کوفہ میں آ کر آج جب دیکھی، آج یہاں پر بیان کی، یقیناً یہ واقعات ہم نے وطن میں بھی سنے تھے، پڑھے تھے، بیانات سنے تھے، مگر یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسا شہر تھا، کیسے لوگ تھے اور کتنی بڑی بے وفائی کی۔ بہرحال اب جس کو کہے کہ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے تھے لیکن خط لکھ چکے تھے امام حسین کو، آخری وقت بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ امام حسین بھی تو یہاں آئیں گے، انہیں تو میں نے خط لکھا تھا، وہ تو یہ سمجھ کے آئیں گے کہ یہاں کے لوگ بیعت کر لیں گے، مگر انہوں نے تو میرا بھی یہ حال کر دیا ہے، امام علی مقام کا کیا حال ہوگا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، داستان کربلا جاری ہے، کربلا قدم بہ قدم۔ اگلے حصے میں کربلا ہی کے میدان سے آپ سنیں گے کہ جب امام حسین مکہ پاک سے روانہ ہوئے پھر کیا معاملات ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، آپ کے شہزادے بھی شہید ہو گئے، امام حسین آخر وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کو فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، ان ظالموں نے میرا یہ حال کیا ہے تو میرے امام کا حال کیا کریں گے، اور امام تو جنگ لڑنے بھی نہیں آ رہے، وہ تو اپنے بچوں کو لے کر ایک یہ ذہن بنا کر آ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے اور ہم ان کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے اور یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن یہاں تو انہوں نے مجھے، میرے بچوں کو، سب کو مار ڈالنے کی نیت کر لی ہے۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، یہ واقعہ 3 ذی الحجہ کا ہے، اور امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کا جب خط آ چکا تھا، امام علی مقام روانہ ہو چکے تھے، کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضور آپ اصرار نہ کریں، آپ نہ جائیں کربلا، آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن امام علی مقام نے اپنا سفر شروع کر دیا. 82 نفوس تھے، 82 آپ کے خاندان کے افراد تھے. اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ کعبہ سے اب جدا ہو رہا ہے. طواف کیا گیا، الوداعی طواف کیا گیا، خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر قافلے والے روتے رہے. ان کی گرم آہوں اور دل دہلانے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا. مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، غمگین ہو رہا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملے، یعنی وہ کوفہ سے آ رہے تھے. حضرت امام نے ان سے اہل عراق کے جب حال دریافت کیا تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ حضور، ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء. حضرت امام نے فرمایا سچ ہے، ایسی گفتگو فرزدک یا فرزوق شاعر سے ہوئی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب عبداللہ بن متی سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے. وہ حضرت امام کو بڑا سمجھاتے رہے، عرض کرتے رہے کہ حضور نہ جائیں. حضرت امام نے کیا کہا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا وند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ راستے ہی میں کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل گئی. یعنی حضرت مسلم نے خط لکھا تھا، امام روانہ ہو گئے، راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے، کربلا پہنچنے سے پہلے امام حسین کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. کوفیوں نے بد عہدی کر دی ہے. اب آپ کا جو قافلہ تھا اس میں مختلف رائے ہو گئی. کسی نے کہا حضور اب تو جانے کا فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں مدینہ شریف، واپس چلتے ہیں مکہ پاک. لیکن بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں واپسی کا خیال ترک کر دینا چاہیے. حضرت امام نے بھی اس سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا. یہاں تک کہ جب کوفہ دو منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا. حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے. حر نے امام عالی مقام کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے. حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ حضور میں دل سے نہیں آیا، نہ میں اپنے دل سے نہیں آیا بلکہ مجبوراً آیا ہوں، اور حکم دیا ہے کہ مجھے آپ کو لے جانا ہے. آپ کی خدمت میں جرت کرنا، آپ کے سامنے کھڑے ہونا مجھے بڑا ناگوار ہے. حضرت امام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، تمہارے لوگوں نے، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں. اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو، تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے میں واپس چلا جاؤں. اب حر کیا کہتے ہیں، کہتے ہم کو تو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کو خطوط لکھے گئے، التجا نامے لکھے گئے، اب نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، راستے میں روک لیا گیا. ابھی کوفہ کچھ دور ہے، وہ جگہ کون سی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر. یہ حر حضرت حر کیسے بن گئے، یہ حر کا مزار کیسے بن گیا؟ حر تو امام عالی مقام کو روکنے آئے تھے، لیکن آج ان کے مزار پر زائرین حاضری دیتے ہیں. کہ زندگی میں کبھی ایسا بدلاؤ بھی آتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان اپنے خیالات بدل لے، اپنی سوچ بدل لے، ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھی بن جائے اور اہل بیت اطہار کی غلامی اختیار کر لے اور اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر لے، تو پھر مقام کیسا ملتا ہے. آئیے چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر، اور یہ بات وہیں سے آگے شروع کریں گے کہ پھر کیا ہوا حضرت حر اور امام عالی مقام کے درمیان. دیکھتے رہیے سلسلہ کربلا قدم بقدم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چلے کے ناظرین، الحمدللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر پہنچے. کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں.
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ.
ہر جگہ چیکنگ کا انتظام بڑا اچھا ہے اور ظاہر ہونا بھی چاہیے. اور چیکنگ کرواتے وقت جو ہے نا، اس کو اپنی تذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ خامخواہ اس کو جو برا فیل کر جاتے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی تو چیکنگ ہوتی ہے، اگر کسی مسجد میں کسی ادارے میں جاتے ہوئے ہماری چیکنگ ہو رہی ہے تو اگر اس کو پازیٹو لیں تو یہ تو ہماری حفاظت ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بھی آ رہا ہو جس کی چیکنگ ضروری ہو, جو کسی اور غلط ارادے سے آیا ہے, تو ہمیں تو بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں چیکنگ ہوتی ہے اس کو مزید سیکیور علاقہ سمجھیں, اور اس میں کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چیکنگ کروا لینی چاہیے.
اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوبیٹ اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, کچھ شخصیات سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہوتی, دیدار نہیں ہوا ہوتا, مگر جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. ایک ایسا ہی کردار کربلا کے میدان کا, حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً آپ کے روزے پر میری بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پہلی حاضری ہے, اور آپ کی سیرت کو کئی بار پڑھا, بیانات میں سنا, اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ یزیدی لشکر سے نکالا, شیطانی کاموں سے نکالا اور حسینی لشکر میں شامل ہوئے. اس واقعے کو ضرور بیان کریں گے. واقعہ کربلا آگے بڑھتا جا رہا ہے, کربلا والوں نے اپنے خیمے لگا دیے ہیں, جنگ کی تیاریاں ہیں. اس سے پہلے کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تلوار اٹھائیں اور دشمنوں کے سامنے جائیں, ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے گویا غلام حاضر ہونے لگے. قریب ایک گاؤں تھا, اس سے پہلے کہ حضرت حر بن یزید کی سیرت بیان کی جائے, اس گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہونے لگا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی, یہ بنی کلب کے بڑے ہی خوبصورت نیک سیرت حسین نوجوان تھے, بہاروں کے دن تھے, صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے, ابھی زندگی کی یوں سمجھیے کہ خوشیاں منا رہے تھے, اور آپ کی والدہ جو کہ ایک بیوہ عورت تھی جن کی ساری کمائی یہی ایک نوجوان تھا, یعنی یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا, اس مشفق ماں نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں ماں سے پوچھتا ہے, ماں کیوں رو رہی ہو, کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے, میں نے تو ساری زندگی تمہاری فرما برداری کی ہے, ماں آنسو مت بہاؤ, مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو. تو ماں کیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے, تو ہی میرے دل کا قرار ہے, تو ہی میری جان کا چین ہے, ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. اے جانے مادر, میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے, آج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ, خاتون جنت کا نونہال, دشت کربلا میں مبتلائے مصیبت و جفا ہے. پیارے بیٹے, کیا تجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا خون ان پر نثار کر دے اور اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کر ڈالے. اس بے غیرت زندگی پر 1000 تف ہے کہ اور کہ ہم زندہ رہیں, اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے. اگر تجھے میری کچھ محبتیں یاد ہوں, تیری پرورش میں جو میں نے محنتیں اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو, تو اے میرے چمن کے پھول, تو حسین کے سر پر صدقے ہو جا. وہب نے کہا, اے میری ماں, یہ میری خوشبختی ہے کہ یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے, اور اللہ کرے کہ یہ ناچیز ہدیہ آقا قبول فرما لے, میں دل و جان سے آمادہ ہوں, مگر ماں مجھے ایک لمحے کی اجازت دو. میری بیوی 17 دن ہی ہوئے ہیں, میری بیوی بنی ہے, میری زوجہ بنی ہے, اس نے اپنے ارمان میرے ساتھ باندھے, میں ایک بار اس سے بات کر لوں. دیکھیں ماں بھی کیسی تھی, ماں کہتی, بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے, وہ زوجہ ہو سکتا ہے تمہیں بہت سارے واسطے دے, اپنی بیوگی کا اور اپنی تنہائی کا رونا روئے اور تم اپنے ارادے سے متزلزل ہو جاؤ. کہتا ہے, ماں اب اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ اب اس ارادے کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا, بس ایک بار اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, خاندان کیسا تھا, اہل بیت سے محبت کیسی تھی. وہ نوجوان اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ, ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں, ان پر غداروں نے نرغا کیا ہوا ہے, میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آنکھ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جان، افسوس کہ میں آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے، جنگ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی جان نواسۂ رسول پر اور ان کے خاندان والوں پر قربان کروں۔ ابھی تو جی بھر کے میں نے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور آپ نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے، وہاں حوریں آپ کی خدمت کے لیے آرزو مند ہوں گی۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی، بہشتی حوریں جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت مجھے نہ بھول جائیے گا۔ یہ نوجوان اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بوڑھی ماں کو لے کر نواسا رسول امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے منظر کیا ہوگا، ایک طرف حسینی خیمے لگے ہیں، ایک طرف یزیدی لشکر موجود ہے، تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، اور یہ تین لوگوں کا قافلہ جس میں ایک بوڑھی ماں ہے، نئی نویلی دلہن ہے اور حضرت وہب ہیں، امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے، دلہن نے عرض کی، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے پر سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر حوریں ان کی استقبال کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر جو ہے آپ پر اپنی جان تمنا کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ میرے تو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ قریبی رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کر سکے۔ بس ایک ہی التجا ہے کہ محشر کے دن میں اپنے شوہر سے جدائی نہ ہو، دنیا میں آپ مجھ کو اپنے اہل بیت میں کمی کنیزوں میں رکھے اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام حسین کے سامنے سارے عہد و پیما ہو گئے۔ ماں بھی کیسی ماں تھی، زوجہ بھی کیسی زوجہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے شوہر کو اور با اپنے نوجوان بیٹے کو امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے بھیج رہی ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب نوجوان گویا دولہا بن کر لشکر میں آگے جاتے ہیں اور کیا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، امیر الحسین و نعم الامیر لہو لمعت کالسراج المنیر۔ اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب یہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، کئی دشمنوں کو واسلے یوں سمجھے دنیا سے ان کے گردنیں اڑائی، ان کو قتل کیا، نئی نویلی دلہن ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ آخر کار کئی لوگوں نے مل کر اس نوجوان کو، حضرت وہب کو شہید کیا اور حضرت وہب کا جو جسم تھا وہ زمین پر تشریف لایا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب اس نوجوان زخموں سے چور، بالکل یوں سمجھیے کہ آخری وقت ہے، تو اپنی ماں کے قریب آ کر کہتے، ماں اب تو مجھ سے راضی ہو، آخری سانسیں ہیں۔ ماں کہتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کہتی ہے، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر ان کے سر کو جب قلم کر دیا گیا تو وہ سر ان کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسا دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی، اور اس دلہن نے بھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ دنیا سے یوں سمجھیے پردہ فرمایا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا۔ اسکنکم اللہ فرادیس الجنان واغرقکما فی بحار الرحمت والرضوان آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ واقعات یزیدیوں کے سامنے ہو رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر قربان ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ 50 کے قریب لوگ جو خاندان نبوت کے قافلے میں نہیں تھے، قریب کے گاؤں والے تھے، انہوں نے کہا پہلے ہم لڑیں گے، پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پھر خاندان نبوت کی باری آنی ہے، صرف اہل بیت اطہار کی باری آنی ہے۔ حضرت حر یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے اور اب ان کا دل بڑا مسترب تھا، بڑی کیفیت عجیب تھی اور بے قراری ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے، تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے، تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہیں آتا تھا، تو وہاں سے اٹ کر پھر میدان میں آتے، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، پریشانی کے آثار نمایاں تھے، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر، آپ تو بہت بڑے جرنیل ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، یہ پہلی جنگ نہیں ہے آپ کی، آپ نے تو بڑے بڑے خونی مناظر دیکھے ہیں، بہت سے دیو پیکر آپ کی خون آشام تلوار سے پیوند خاک ہوئے ہیں، آپ کا یہ حال، ایسا خوف، ایسا ہراس۔ حر نے کیا کہا سنیے، میٹھے اسلامی بھائی، دل لرز جاتا ہے، کہتے، اے برادر، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، اور دنیا مجھے پوری قوت کے ساتھ جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میرا دل ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اسلام امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی، کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان نشاور کرے؟ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں وہ سرخو نہیں پائے گا۔ یہ صدا تھی کہ حضرت حر کی گویا پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئیں۔ دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حضور کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کا ارادہ ہے۔ گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے پاس پہنچے اور آپ کے نیاز مندوں کے طریقے پر آپ کی رکاب تھامی اور عرض کی کہ اے ابن رسول، فرزند بتول میں وہی حر ہوں، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا تھا۔ اپنی جسارت پر بڑا شرمندہ ہوں، خجالت مجھے سر اٹھانے نہیں دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندائی تو حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کے کرم سے کیا وعید کہ میرے جرم معاف فرما دے اور اپنے غلامانوں میں، اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرما لے اور اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت امام نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص بندوں کے استغفار قبول ہیں، توبہ مستجاب ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جانی ہے۔ اب حر اجازت لے کر، ذرا غور کریں کہ ایک طرف سے لشکر میں نکل کر، ایک طرف کا سپہ سالار، ایک طرف کا کمانڈر جرنیل دوسری طرف والوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں تلوار لے کر اب حاضر ہے اور امام کی اجازت سے اب یزیدیوں کے لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، حر کے بھائی مصعب بن یزید وہ بھی بڑے مسترب تھے، دیکھا کہ بھائی جنت کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اے حر، تم نے میرے لیے راہ نکال دی، مجھے بھی ہمت دلا دی، آپ نے فیصلہ کر لیا، بس میں بھی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مصعب بن یزید بھی اس طرف آ گئے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، عمر بن سعد کے اب لشکر کو گمان ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے ہیلے بہانے کیے اور حضرت حر کے پاس ایک شخص کو بھیجا۔ ذرا غور سے سنیے گا ان کے درمیان بات کیا ہوئی۔ کہا، اے حر، تیری عقل و دانائی پر تو ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تو نے کمال کی نادانی کی ہے۔ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، تیری نادانی پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا، اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے، تو نے طاہر کو چھوڑ کر، پاک کو چھوڑ کر نجس اور ناپاک کو قبول کر لیا ہے۔ دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کے آرام کو تو نے ترجیح دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، میرے آقا کی رضا سے بڑھ کر کونین کی کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے حر، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حضرت حر نے کہا، تیرے حوصلے پر لعنت، تو کم ہمت ہے۔ امام حضرت حر کو بڑی بہکانے کی کوشش کی گئی مگر دل نے ٹھان لی تھی کہ اب جان قربان کرنی ہے تو اہل بیت کے نام پر قربان کرنی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حر نے بے شمار یزیدیوں کے سروں کو کاٹا اور آخر کار آپ بھی زخموں سے چور چور ہو کر حضرت امام علی مقام کے قدموں تک پہنچے۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہیں، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتے ہوئے فردوس بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جہنم کے لشکر سے نکل کر جنت کی طرف قدم بڑھا لیے۔ فیصلہ کرنا یہ واقعی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہو سکتا ہے ہوں گے جو برے کاموں میں مصروف ہوں گے، برے اعمال میں مصروف ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے مگر تذبذب کا شکار ہیں۔ آج اس ہستی کے قدموں میں کھڑا ہوں جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر جو یزیدی ہے انہیں کون جانتا ہے، مگر آج حضرت حر کا مزار ہے، آج دنیا بھر کے زائرین آ کر ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ فیصلہ جس نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، جہنم سے نکل کر جنتیوں کے دستے میں شامل کر دیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قدم بڑھا کر رب سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی میں ایک اچھا بدلاؤ لائیں گے۔ اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے حضرت حر کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، حضرت حر کی بارگاہ میں اسالے ثواب کرنے کا اور رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر میری مل کر دیجئے۔ الفاتحہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہم نے جو تلاوت قرآن مجید کی جو بیان سنا گیا یا رحم الراحمین، اس میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرما دے اے مالک و مولا، اسے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
آمین آمین.
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رحم الراحمین، سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا رحم الراحمین، ہم سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مولا کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت مسلمانوں کو اس کے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم، کربلا شریف کی حاضری کو قبول فرما. یا رحم الراحمین، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کو قبول فرما. یا رحم الراحمین، یہاں کی برکتیں عطا فرما. اے مولا کریم، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم، ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے مولا کریم، ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، رزق حلال آسان عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو بچا. اے مولا کریم، جن بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے، جن بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے. اے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے. اے مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے. اے مولا کریم، روٹھوں کو منا دے، مولا بچھڑوں کو ملا دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے. اے مولا، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے مولا، ملک پاکستان کو استحکام دے دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے مولا کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. اے مولا کریم، اے پروردگار، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما. اے اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اور تمام علماء مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے مولا کریم، ہمیں بھی خوب خوب دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما. اے مولا، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے. اے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. خدا کا تر وہ تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے. خدا کا تر وہ تھے کربلا والے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا 10 محرم الحرام ہے، کربلا کا مارکا سچ چکا ہے اور حر اب حضرت حر بن چکے ہیں، اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر قربان کر چکے ہیں، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو کر جنت کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں، اور حر کے ساتھ ان کے بھائی اور غلام نے بھی داد شہادت دیتے ہوئے اپنی جانیں اہل بیت اطہار پر قربان کی. 50 سے زیادہ لوگ امام حسین کے قدموں میں آ کر شہید ہوئے، یعنی دور دراز سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آگے کہ پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد امام علی مقام کے قافلے کی باری آئے گی. اب وقت آ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے جو رفقا ہیں وہ میدان میں آئیں، مگر حر کی قسمت پر رشک آتا ہے. کس طرح اپنے آپ کو ہمت کر کے ہیں جہنم کی آگ سے بچایا اور ظالموں کے گروہ سے اپنے آپ کو نکالا. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، ہمارے آج شبیر یہاں موجود ہیں، ذرا ہمیں وہ شعر سنائیں گے. جی،
یہ نعرہ تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو
یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے،
ہزاروں میں بہتر
تن سے تسلیم و رضا والے.
سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ بڑا شاندار میسج ہے ہمارے لیے. بعض اوقات بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے ہو سکتا ہے اس وقت بھی ناظرین ایسے ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، برے عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، کوئی کہتا ہے میں شراب پی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میری یہ بری عادت ہے، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، کوئی کہتا ہے میں حرام کمائی میں پھنس گیا ہوں، بس نہیں نکل پا رہا. حضرت حر کی سیرت پر عمل کیجیے، ہمت کرنی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو یہی برائی میں دنیا سے چلے جائیں، بے حیائی، بدکاری، شراب اور برے کام اور حرام روزی یہی زندگی پڑی رہے اور اسی میں برباد ہو جائیں. لیٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ حضرت حر کی ایک طرف تو پیسہ تھا، مال تھا، یوں سمجھیے کہ کرو فر تھا، 22,000 کا لشکر تھا، سپہ سالار ایک وقت تو آپ بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف معلوم تھا کہ ادھر جا کر جان ہی دینی ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ وہ تکلیف کے بعد راحت جنت کی ہے، ابدی راحتیں میری منتظر ہیں اور غلامان محمد نے میرا نام لکھ لیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو کب نکالیں گے. آئیے کربلا کی فضاؤں سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اگر کسی ایسی بری عادت میں ہیں، اگر کسی ایسے برے کام میں ہیں، آج ہمت کیجئے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امام عالی مقام کہ نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے ایک داستان رقم کرنا شروع کی. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا ریت پر، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ریت پر ایسا حسن و شباب آیا ہو، اور گلشن فاطمہ کے پھولوں نے کس طرح اسی کربلا کے میدان میں داستان رقم کی ہے. محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دو اشعار اس منقبت کے ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ.
آیا نہ ہوگا اس طرح
اسلامی بھائیوں، اب ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا. فرزندان امام حسین کے اس محاربے نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے. ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا، ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا، تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر برباد کر لیتا. ذرا کمپیرزن دیکھیں، 82 ہیں اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے. یہ لڑنے نہیں آئے، اور وہ لشکر نیزوں سے، تلواروں سے، گھوڑوں سے لیس ہے. مگر جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے، یعنی اہل بیت اطہار کے نوجوان، تو لگتا تھا قہر الہی آ رہا ہے. ایک ایک ہنر مند جو تھا ان کا، ان کے سامنے کٹ کٹ کر گرنے لگا. اب حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نور نظر کی باری آتی ہے. جب انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، عجیب وقت ہے کہ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی ضد ایسی، کوئی ہٹ ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا اور ان کے اپنے اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، تلوار حمائل کی، اور پھر جگمگاتا ہوا چراغ بھی، آخری سلام کر کے خیمے والوں کو میدان کی طرف جاتے ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمن پر جلوہ آ رہا تھا، تو ہر طرف ایک شور سب پڑ گیا کہ یہ کون ہے. تو بتایا گیا کہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں، جو چہرے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بھی ہیں. جی ہاں، حضرت علی اکبر کو یہ سعادت حاصل تھی کہ نبی پاک کے وہ گویا ہم شکل بھی تھے، پیارے آقا سے ان کا چہرہ بھی ملتا تھا. بڑے بڑے سورما ہل گئے کہ کیا امام حسین کے بیٹے کے آگے بھی ہم تلوار اٹھائیں گے. مگر پھر مال اور سلطنت کا جو بھوت تھا، جو لالچ تھی، اور موصل کی گورنری اور موصل کی حکومت کی لالچ دے کر کوفیوں نے لوگوں میں نعرے لگائے کہ کوئی جاؤ اور جا کے انہیں شہید کر کے لاؤ. حضرت علی اکبر جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں، انا علی جبن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی. اللہ اللہ، جب یہ شعر پڑھا ہوگا تو کربلا کا چپا چپا جو ہے وہ لرز گیا ہوگا کہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، آل نبی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اب تلوار لیے سامنے آئے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیو، اب حضرت علی اکبر نے ایک نعرہ بلند کیا کہ تم میں جو سب سے بڑا بہادر ہو اسے میرے سامنے لاؤ. کسی کی ہمت نہ پڑی کہ ان کے سامنے آئے. حضرت علی اکبر خود ہی ان کے لشکر میں گھس گئے، جس طرف جاتے لاشوں کے لاشیں لگا دیتے. مگر 3 دن سے پیاسے تھے، تھک گئے، چہرے پر غبار ہے، تھکے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس، امام حسین کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا ابتا العطش، اے میرے والد، بہت پیاس لگی ہے، غلبہ کیا ہے، 3 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بابا جان کچھ قطرے پانی کے دے دیجئے تاکہ پھر لڑائی لڑ سکوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک انگلی جو ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، کچھ دلاسا ہوا، پھر تلوار لے کر آگے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں پھر کوئی مبارز بھیجو، پھر کوئی میرے مقابل بھیجو. اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہے. بڑے تانے دیے بڑے بڑے بہادروں نے کہ تم ایک نوجوان سے نہیں لڑ سکتے، مگر اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں گئے، پھر پشتوں کے پشتے لگا دیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، کہتے بابا جان اب بڑی پیاس لگی ہے، اب بالکل صبر نہیں ہو رہا. تو حضرت امام حسین نے کیا کہا، اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے، دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے. یہ سن کر حضرت علی اکبر پیاسے مگر اب خوشی خوشی پھر میدان کی طرف جاتے ہیں، اور آخر کار زخموں سے چور چور ہو کر جب ان ظالموں نے کئی طرف سے ان پر حملہ کیا، تو حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ہو گئی. ایک ننے منے اس قافلے کے رکن بھی تھے، جو حضرت علی اصغر ہے، امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے، بہت چھوٹی عمر ہے، دودھ پیتے کی عمر ہے، مگر آپ کی بھی شہادت ہوئی. وہ کیسے ہوئی؟ وہ کس نہر کے کنارے ہوئی؟ جی ہاں، نہر فرات کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، کربلا قدم بہ قدم میں. اب ہمیں جانا ہے نہر فرات اور دیکھنا ہے اس پانی کو کہ جس سے جانور تو پی سکتے تھے، چرند اور پرند بھی پی سکتے تھے، مگر نواسا رسول کو، اہل بیت اطہار کو، ان کے خاندان کو ایک گھونٹ پینے کی اجازت نہ تھی. اور جب علی اصغر کو، چھوٹے سے نمبدری منے کو، امام حسین نہر فرات کے کنارے کچھ پانی پلانے لے گئے اور کوفیوں سے، یزیدیوں سے گزارش کی کہ کچھ تو اسے پانی پینے دو، یہ لڑنے نہیں آیا، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ نہر فرات کے کنارے جا کر آپ کو وہ بتائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم جا رہے ہیں نہر فرات. دنیا میں بڑے یوں سمجھیے کہ نہریں ہیں، بڑے آبشار ہیں، بڑے پانی کے ذخائر ہیں، اس کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے، تازگی ملتی ہے. مگر نہر فرات یہ وہ نہر ہے، جب سے اس کے بارے میں سنا ہے، اس نہر پر افسوس ہوتا ہے، اس پانی پر یوں سمجھیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے قریب تھے نواسۂ رسول، قریب تھے اہل بیت اطہار کے یہ پیارے پیارے شخصیات، مگر اس کی بوند بھی نہ پی سکے، اس کا گونڈ بھی نہ پی سکے اور پیاسے ہی دنیا سے چلے گئے. یقیناً نہر فرات کے کنارے جا کر آپ کو کچھ واقعات بیان کرنے ہیں، حضرت علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی وہ بیان کرنی ہے. لیکن ہم نے بھی نیت کی ہے کہ جب ہمارے امام نے یہاں کا پانی نہیں پیا، اہل بیت اطہار کے لوگوں نے یہ پانی نہیں پیا، تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں کے پانی کو نہیں پیئیں گے. انشاءاللہ پانی پیئیں گے، اللہ نے چاہا تو نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ
یہ مقامات مقدسہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا میں موجود ہیں، نہر فرات کے کنارے ہیں. یہاں لوگوں نے تو ایسا لگتا ہے اس کو تفریح گاہ بنا دیا ہے، لیکن یہ تفریح کا مقام نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے. حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، اور اب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی کمسن ہیں، شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اس چھوٹے بچے کی خشک ننی زبان باہر آتی ہے اور بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کی سوخی، ان کو اپنی سوخی زبان دکھاتے ہیں. نادان بچہ کیا جانتا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے. ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے. کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ تو ہر چیز لا کر دیا کرتے ہیں، میری اس بے کسی میں بھی مجھے پانی ضرور پلائیں گے. چھوٹے بچے کی بےتابی دیکھی نہ گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی والدہ نے حضرت امام سے عرض کیا، اس ننی سی جان کی بےتابی اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں دے جائیے اور ان ظالمانے سنگ دل کو دکھائیے، شاید ان کو اس پر رحم آ جائے، اس کو تو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا دشمنی ہے. امام عالی مقام نے اس چھوٹے سے نور نظر کو سینے سے لگایا، دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور تمہاری جفا کشی کے آگے میں کر چکا ہوں، یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی دیکھو، کچھ بھی رحم کا شائبہ ہو تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ دے دو. نہر فرات سے ایک گھونٹ مانگا تھا میرے امام نے. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر گئے تھے، جفاکار سنگ دلوں کو اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا. بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کا حلق چھیتا ہوا امام کے بازو میں بیٹھ گیا. امام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دے دی. باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لیٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے. اہل خیمہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا رونا بند ہو گیا ہے، شاید سکون مل گیا ہے، پانی مل گیا ہے، اب رونے کی آواز نہیں آ رہی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب خیمے میں لائے تو ماں نے بھی دیکھا کہ اب سکون ہے، اطمینان ہے، اب ہلنا جلنا نہیں ہے، لگتا ہے پانی سے سیراب ہو گئے ہیں. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام نے خیمے والوں کو کیا کہا کہ یہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی. الحمدللہ علی احسانہ و نوالہ. رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت کا جز ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. آپ کو یاد ہوگا میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے اپنا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا، مولا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے. یہ اسی آدم کی اولاد نے وہ قربانی زمین پر دی کہ فرشتوں کو بھی ناز آ گیا. ہم یہاں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن پیاسا مت رکھیو، امام حسین کے نانا جان کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر ضرور عطا کیجیو. آئیے اعلیٰ حضرت کی اس دعا سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کیا پیارے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کتنی پیاری التجا کی ہے.
یا الہی جب زبانِ باہر آئے پیاس سے، ساقیِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدن
دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو.
جیسے جیسے مدنی چل کے ناظرین یہ واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں, آپ کو سناتے جا رہے ہیں, کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے. تو ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ نواسے ہیں کہ جب ان کو پیاس لگتی تھی تو نبی پاک اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے, اور آج ان نواسوں کو پانی پینا ہے مگر ظالموں نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. یہ کیسی ظلم اور کیسی شکاوت کی داستان ہے. حالانکہ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے مگر لالچ, مال کی لالچ, اقتدار کی لالچ, یہ بڑی بری چیز ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے, اور اللہ کرے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی, اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. سلسلہ جاری ہے کربلا قدم بقدم.
کربلا کے جان ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام,
شاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اسی فرات کے کنارے پر جو یہ واقعہ ہوا اس کو کس درد بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں,
خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا, خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت, تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو, تیری قدرت جانور بھی آپ سے سیراب ہو, پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت, پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت, اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت.
صلوا علی الحبیب, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے کربلا قدم بہ قدم. ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے, اس مدنی قافلے کے, اس اہل بیت اطہار کے قافلے کے تمام ہی نوجوان شہید ہو چکے ہیں, تمام ہی مرد شہید ہو گئے, بچے بھی شہید ہو گئے, علی اصغر بھی چلے گئے, علی اکبر بھی چلے گئے. اب ایک ایسا نوجوان اس خیمے میں موجود ہے جو بیمار ہے لرستے بدن کے ساتھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور لرستے بدن کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں, میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, جانے پدر لوٹ جاؤ, میدان جانے کا قصد نہ کرو, میں کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب خدام اور موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا ہوں, اب تمہاری ذات کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں, جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی, حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا, میری نسل کس سے چلے گی, اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل دادگان حسن تمہارے ہی روئے تابا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیاں اور زیبائش کو دیکھیں گے. اے نور نظر، لخت جگر، یہ سارے کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. امام حسین نے امام زین العابدین کی بیماری کو دیکھ کر اور اپنی نسل بھی باقی رہے ان کو چھوڑ دیا، خیمے میں واپس بھیج دیا. اب خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذوالفقار تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک امامہ بھی سر پر سجایا، اور اب ان یزیدیوں کے سامنے جا کر اتمام حجت کے لیے، بات کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ تاریخی خطبہ ہے جو اسی کربلا کے میدان میں کہیں امام حسین نے کیا ہوگا اور انہی فضاؤں نے سنا ہوگا. آپ نے کہا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے. اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا، میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون حق کا بدلہ چاہیں گے. تم میرے اہل و عیال، اعز و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ ایسے دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں ہے. اگر سلطنت کی تمام میرے در پائے آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں. اگر یہ بھی منظور نہ ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں. الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ. یہ کہہ کر میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امام حسین نے اس میدان میں، جی ہاں اسی میدان میں، انہی فضاؤں میں ایک خطبہ جو اتمام حجت کے لیے دیا وہ تمام ہوا. کئی کوفی لرز گئے، رونے لگے، وہ جانتے تھے امام مظلوم ہیں، ہم غلط ہیں، مگر لالچ دل میں گھر کر چکی تھی. ایک بدبخت نے جب دیکھا کہ امام عالی مقام کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی ہے، اب شمر وغیرہ بدسیرت و پلید طبیعت نے لوگوں سے جب دیکھا کہ لوگوں کے دل پر یہ بات اثر کر رہی ہے تو اب کیا کیا، تو امام سے کہتے ہیں کہ آپ قصے کو تاہ کیجئے، قصہ کوتا کیجئے، اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، تو ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر جنگ کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. حضرت امام جان چکے تھے کہ یہ بات اتمام حجت کے لیے ہے، ان کی پیاس میرے خون سے ہی بجھنی ہے. اب امام نے تلوار اٹھائی. علی شیر خدا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، ان کی نسوں میں فاطمی خون تھا، میرے آقا کی دعائیں ساتھ تھیں. امام حسین تلوار لے کر جب آگے بڑھے تو کوئی سامنے نہ آیا، ایک ایک کر کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ہاتھوں یوں سمجھیے دنیا سے جاتے رہے، کٹتے رہے. صبح سے شام ہو گئی، امام حسین جدھر جاتے یوں سمجھیے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے. ابن سعد نے کوفیوں سے کیا کہا، اس کے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بات کی کہ اکیلے امام کے مقابلے میں ہزاروں کی جماعت ہیچ ہے، کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی نوجوان، ایک عربی نوجوان کے ہاتھ سے نہ بچا سکی، تاریخ عالم میں ہماری نامردی اور یہ واقعہ اہل کوفہ کے لیے ہمیشہ رسوائی کا سامان رہے گا، کوئی تدبیر کرنی چاہیے. اب ان ظالموں نے کیا تدبیر کی کہ اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے تو ہزاروں مر جائیں گے، کوئی سب کا سب تباہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ چاروں طرف سے پہلے دور سے قریب نہ جایا جائے، امام پر تیروں کا می برسایا جائے، اور جب یہ زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے آپ کے تنے ناظرین کو مجروح کیا جائے. تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں، امام تشنہ کام کو دور سے تیر برسائے گئے، گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا، آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی. امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، اور امام مظلوم کا جسم اقدس جو ہے، وہ جسم جو میرے آقا کبھی گود میں اٹھاتے، جی ہاں نواسا رسول کے جسم پر ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، اور جسم جو تھا وہ زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا تھا. بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ایک تیر پیشانی پر آ کر لگا. یہ پیشانی وہی پیشانی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو نبی پاک کی بوسہ گاہ تھی، میرے آقا اس پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے. ان ظالموں نے اسی پیشانی پر تیر مارا. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت امام کو چکر آ گئے، آپ گھوڑے سے نیچے آئے، اب انہوں نے نیزوں پر رکھ لیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالمان کو، ان بدخواہوں کو، ان بدبختوں کو اس پر بھی چین نہ آیا. حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تنِ اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی. خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر امام حسین کے مبارک سر کو تنِ اقدس سے جدا کر دیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صادق و جانباز نے اپنا عہد پورا کر دیا جس نے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ کھنجر چلایا گیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، محرم سن 61 کی 10ویں تاریخ، جمعہ کا دن، 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام عالی مقام کو شہادت نصیب ہوئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید ظلم تو دیکھیے کہ سید الشہداء اور ان کے تمام جاباز، تمام شہداء کے سروں کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا، ان کے سروں کو بازاروں میں گھمایا گیا، اور پھر یہ سر مبارک اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ، سر مبارک کو اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا. امام حسین کا یہاں مزار ضرور ہے، مگر آپ کا سر اقدس جو ہے، ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں مدفون ہے. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے اس واقعے سے ہمارے آقا کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا، نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی. امام احمد اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے. یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا. میں نے عرض کی، اے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے، میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو پتا چلا کہ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا. حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا. راوی لکھتے ہیں کہ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے. چونا آسمان روئے، چونا زمین لرزے کہ نواسا رسول کو اسی دھرتی پر، اسی زمین پر بے سر و سامانی میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. لیکن ذرا غور کیجئے، کوئی ہے دنیا میں یزید کا نام لینے والا؟ کوئی ہے جس نے حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کیا؟ شمر، خولی بن یزید اور یہ ابن زیاد، یہ کہاں ہیں آج؟ کون ہے ان کا چاہنے والا؟ پوری دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں سلسلے کے اختتام پر. ہزاروں یزیدی واپس گئے، آج ان کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسینی لشکر سے ایک بیمار نوجوان واپس جاتا ہے، امام زین العابدین. مگر آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے؟ ایک نوجوان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی اور ہزاروں واپس جاتے ہیں، ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی آل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اور دوسری بات، یزیدیوں نے یہ سارا کام حکومت کے لیے کیا نا، کہاں ہے ان کی حکومت؟ کون ہے جو آج یزید کے بازار پہ جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو نام لینے والا ہے؟ مگر دیکھیے یہ دربار، دنیا بھر سے کروڑوں روپے خرچ کر کے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا بزرگ کیا عالم کیا ناتخواں، کون ہے جو یہاں آ کر سر نہیں جھکاتا؟ 1400 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، مگر دلوں پر حکومت حسین کی جاری ہے، کربلا والوں کی جاری ہے، شہداء کربلا کی جاری ہے، سر ان کے آگے آ کے جھکتے ہیں. یہ ہوتی ہے حکومت. چند دنوں کے لیے جو دنیا کی کرسی کے لیے لالچ اپنا کر ظلم کی آندھیاں بہاتے ہیں. اگر دنیا میں مجھے اقتدار والے سن رہے ہیں اس مدنی چینل کے سلسلے کو، اگر صاحب اقتدار لوگ حکومت میں آنے کے لیے جو تڑپتے ہیں، جو سیاست کر کے، جھوٹ بول کر، بدگمانیاں پیدا کر کے، غیبتیں کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، رشوت کا کاروبار کر کے، اور کسی طریقے سے بس کرسی مل جائے اس کے لیے جیتے، وہ دیکھیں امام حسین کی سیرت کو. انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، مگر 1300 1350 سال ہو گئے، دلوں پر آج بھی امام حسین کی حکومت ہے. کون سی دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والا ہے جو واقعی مسلمان ہے وہ امام حسین کا غلام ہے, پنجتن کا غلام ہے, وہ صحابہ کا غلام ہے. یہ ہوتی ہے حکومت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان دنیا والوں کے پیچھے دوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی غلامی صحابہ اور اہل بیت کی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ مقامات مقدسہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس وقت ہم کربلا میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر جا رہے ہیں. الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ مدنی چینل کو آفیشیل پرمیشن یہاں پر اندر ریکارڈنگ کی ملی ہے. ہم نے دیکھا کہ اتنی سختی ہے کہ موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے, مگر ہماری مجلس چونکہ اسلامی بھائیاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نیگوشیشن کیا, ان سے بات چیت کی. اللہ کی مہربانی سے, مرشد کی دعائیں ہیں, دعوت اسلامی کے لیے راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں. جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر پرمیشن کے ساتھ, آفیشیل پرمیشن کے ساتھ مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ پہلا پاکستانی چینل ہوگا کہ جس کی الحمدللہ آفیشیل پرمیشن کے ساتھ امام حسین کے روزے کے اندر ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ منظر واقعی دیکھنے والے ہیں. یہ سمجھیے کہ آنکھیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا شاندار فن تعمیر بھی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزے کی کیا بات ہے. یقیناً نبی پاک کے روزے کی حاضری تو بہت بڑی سعادت ہے, مگر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے میرے آقا پیار فرماتے, نبی پاک محبت فرماتے. پیارے آقا کے جس سے محبت ہو ان کے قدموں میں آنا یقیناً نبی پاک کی نگاہ عنایت بھی لوٹنے کا شاندار موقع ہے.
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس وقت ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی جہاں پر شہادت ہوئی اس مقام پر موجود ہیں. یقیناً بڑا ہی پرسوز مقام ہے اور دل خراش واقعات ہیں. امام حسین وہ شخصیت جو نبی پاک کے نواسے, جنتی نوجوانوں کے سردار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے تارے, اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مقام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان پاک درباروں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے.
جانی ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, جو حسینی قافلے میں تھے شریک, کہتے ہیں
کانپور سے آیا ہوں اور کانپور میں الحمدللہ کانپور سے میں بیٹھی وقت جاتے ہیں. میرا نام ارشاد احمد قادری ہے, حضور مفتی ہند کا میں غلام ہوتا تھا. میں الحمدللہ بھائی کے جو مرید ہوں حضور مفتی ہند کے مریدوں میں خاص ہوں. بعد میں چار پانچ بار میں وہاں جاتا ہوں, حاضری دیتا ہوں اور الحمدللہ ان کے صدقے طفیل میں حضور مفتی ہند کے پندرہ چھ سات بار مدینہ شریف کے حاضری ہوئے اور میں دعوت اسلامی سے جڑا اس لیے رہا کہ الیاس قادری کی میری ملاقات 90 میں ہوئی تھی, تو وہیں مکے سے مدینے سے اور مجھ سے یہ کہہ دیا آپ انڈیا جا رہے ہیں, یو پی کے اندر میں آپ طے کرائی ہم نے ان شاء اللہ چلائیں گے اور انڈیا کے اندر یو پی کے اندر خوب تیز کر گئے ماشاء اللہ, اور دھوم مچی ہوئی ہے چاہو تو انڈیا کے اندر کیا سونے کو نہیں دھوم مچی. الیاس قادری صاحب کی میری وہیں ملاقات ہوئی تھی 90 میں اور بہت قادری سے مدینے سے میں بھی مکے سے ان کے میں ہوٹل گیا دیکھا چٹائی بھی چھیری اور چٹائی بھی حضرت اور سب کو دعوت دے دے کہ آپ داڑھی سجا لیجیے, آپ یہ لیجیے کہ منی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت میں نے ان کو اچھا عمل کرتے دیکھا. لیاقت قاضی صاحب کے جو حالات میں نے دیکھے قریب سے دیکھے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے صحت کے ساتھ رکھے نظر بد سے ہو جائے. دیندار عبادت گزار کے جتنے مریدین معتقدین ہیں سب باعمل میں نے پایا ہم باعمل. یہ نہیں کہ سب میں خالی مرید ہوں مفتی سے اور داڑھی غائب پہن دوسرے پہن الحمد للہ ثم الحمد للہ. ایسے لوگ میں نے دیکھے طبیعت خوش آتی روح خوش آتی کہ جو لوگ دین کا کام کرو عملی جامع پہنا رہے عملی جامع خالی تقریر سے نہیں کر کام چل رہا عمل سے جاؤ عملی جامع کو دکھائیے. تو انہوں نے عملی جامع دکھایا میں دیکھ رہا ہوں 74 سال کی عمر ہو رہی لوگ نے بہت مجھ سے اعتراض بھی کیا ملنا ہم مجھے نہیں ہٹیں گے جتنے اولیاء اللہ میرے سر کے تاج ہیں میں ایک ادنا سے غلام ہوں کسی کے سامنے گستاخی نہ پکڑوں گا نہ کروں گا. مدینے سے میرے صافہ باندھا گیا مفتی صاحب نے پاکستان کے تھے پھر یہاں ہم کو باقاعدہ تحفہ دیا مدنی چینل والوں نے یہ زمزم ہے اور یہ یہاں کا رسول اللہ کے لواب کا پانی ہے گلاف کعبہ تک دیا مجھے الحمد للہ ثم الحمد للہ بہت خوشی کی بات ہے. السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آفیشلی یہاں کے ہمارے یہاں کے ادارے والوں نے ہمیں آفیشلی پرمیشن دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے اندر جا کر مدنی چینل کے کیمرہ مین آئے اور یہ آپ کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ پاکستان کا کہا جا سکتا ہے کہ پہلا چینل ہے جس کو اس طرح اپروول ملی اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک مثبت پالیسی کا بھی نتیجہ ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مدنی چینل کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرکیف مناظر وہ دل کو چھو لینے والے مناظر وہ متبرک مقامات جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اتنا سفر نہیں کر سکتے ہماری آنکھوں نے دیکھا. ہماری تمنا ہے کہ مدنی چینل کے بھی ناظرین ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں آج ہم کن کے قدموں میں حاضر ہیں؟ سبحان اللہ اہل بیت اطہار کے وہ روشن چراغ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاملہ لوائے حسین ہیں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کو اٹھانے والے کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ عظیم داستان رکھتی ہیں. آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بازو کاٹے گئے اور یہ بازو کیوں کاٹے گئے کہ کسی طرح امام حسین کا پرچم نیچے آ جائے. پہلے ایک بازو کاٹا گیا آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو تھام لیا پھر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. کیا خوبصورت نسبت ہے اہل بیت اطہار کی وہ شاندار بارگاہ ہے جہاں ہم حاضر ہیں اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں. سبحان اللہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا. پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ آل علی آل عقیل آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کو اہل بیت اطہار کہا گیا. اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اسی آل کی طرف تو اشارہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کن کے قدموں میں آئے ہو کن کی غلامی اختیار کرنی ہے. کیا لکھتے ہیں؟
تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. اللہ 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 اللہ
اعلیٰ حضرت انہیں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کی یہ شان تھی کہ امام حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس سے لے کر سینے تک میرے آقا کی گویا تصویر ہیں اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہیں. اور اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر شبیہ مصطفیٰ پوری ہو جاتی. صحابہ کو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کا دیدار کر لیا جاتا. اللہ اکبر کیا شاندار شباہت ہے اور کیا شاندار شخصیات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں. نہ صرف یہ فرماتے بلکہ انہیں سونگا بھی کرتے تھے ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے. اعلیٰ حضرت شہزادوں کے حسن کے بارے میں کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں آئیے مل کر وہ بھی پڑھتے ہیں.
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنی. اہل بیت کے فضائل کیا شاندار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے, یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے, اور میرے اہل بیت, اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو. یہ بڑا اہم فرمان ہے. ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے, ان سے سچی محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات کہ آج بھی ہمارے اطراف میں سیدزادگان ہوتے ہیں, ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے, ان سے بھی دل و جان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا, خود امام اہل سنت اعلی حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سیدزادہ سامنے آتا ادب سے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو چیزیں بانٹتے, ان کو ایک دیتے, سیدزادوں کو دو عطا کیا کرتے. اور آج بھی یہ سیرت امیر اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سیدزادگان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں. تقسیم کی باری آتی ہے, انہیں دو عطا فرماتے ہیں. ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں کہ ان کے نانا جان سے ہمیں محبت ہے, ان کے نانا جان سے ہمیں پیار ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار وصف سنیے, شاندار روایت سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے, راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا. سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا. آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کے باعث کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا. آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ایک صاحبزادہ مجھے دے دو. اور انہیں پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا. آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا. بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا. پھر میں نے ان کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا بھی ابھی تک رو رہا تھا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صاحبزادہ لے کر بھی اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا. ذرا سوچے تو صحیح, کیا ہستیاں ہیں حسنین کریمین کہ جن کے منہ میں نبی پاک اپنی زبان ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتے. مگر یہی کربلا کا میدان تھا جہاں انہیں پیاسا رکھا گیا, انہیں بھوکا ستایا گیا. فرات بڑا قریب ہے مگر پھر بھی فرات کا پانی انہیں پینے نہ دیا گیا. نہ صرف امام حسین کو, نہ صرف علی اکبر کو, بلکہ دودھ پیتے علی اصغر کو بھی پیاسے ان کو شہید کیا گیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے بڑا درس عبرت ہے. حسنین کریمین کے فضائل کیسے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ, میں ان دونوں حسن یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ, یہ میرے آقا کی محبت کا عالم ہے. اور انہی خاندان, اسی اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں. بڑی امید ہے, بہت دور سے آئے ہیں. انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم ہوگا, ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی. اہل بیت کی غلامی پر ہمیں بڑا ناز ہے, ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے. اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے, اور یہی محبت ہمارا اثاثہ ہے. انشاءاللہ انہی نسبتوں کے سبب ہم اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے. میٹھے اسلامی بھائیوں, دوران حاضری اثر کا وقت ہو چکا ہے. یہاں میں ایک اور بھی مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ جب بھی کسی سفر پر جائیں, چاہے مبارک سفر پر جائیں, زیارتوں پر جائیں یا بزنس ٹرپ پر جائیں, مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز کا وقت ہو جائے, سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا ہے. اب انشاءاللہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی نماز اصل باجماعت ادا کریں گے, اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جا کر ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. مالک کریم, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ, ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, ساری امت کی بخشش فرما. اہل بیت کے قدموں میں آئے ہیں مولا, ان کی برکتیں نصیب فرما. بہت دور سے آئے ہیں, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں, قرض داریاں, بے اولادیاں, اور نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین کس کس پریشانی کا شکار ہیں. اے اللہ مبارک درباروں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کو خوشحالیاں نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو یہاں کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما, صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما. اے رب کریم جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, جو بدری چینل کے ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں, سب کی پریشانیاں دور فرما, بے اولادیاں دور فرما, بیماریاں دور فرما, قرض داریاں دور فرما, گھریلو ناچاکیاں دور فرما. اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما, سب کو ان پاک درباروں کی حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں یہاں بلایا, اے رب کریم اب جلدی جلدی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنا نصیب فرما, ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, عاشورہ کا مبارک دن آیا ہی چاہتا ہے اور یہ دن بڑا ہی مبارک ہے. یقیناً اس دن بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضے کے پاس کربلا میں موجود ہیں. آئیے 10 محرم کا دن کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں. 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن انہیں پیدا کیا گیا, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. جی ہاں, اسی دن عرش, کرسی, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. اسی دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ, اپنی سارے رفقا کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. یہ عاشورہ کا ہی دن تھا جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. اسی دن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. اسی دن سیدنا یعقوب علی نبی علیہ السلام کی بینائی کا ذوف دور ہوا. 10 محرم ہی کا دن تھا جب حضرت سیدنا یوسف علی نبی علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. اسی دن سیدنا ایوب علی نبی علیہ السلام کی تکلیف کو رفع کیا گیا. آسمان سے سب سے پہلی بارش, اللہ غنی, یہ بھی عاشورہ کے دن ہی نازل ہوئی. اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا, یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا, پھر منسوخ کر دیا گیا. یہ 24 واقعات کے بعد اب 25 سنیے کہ امام الحمام, امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی سپاکی کے ساتھ شہید کیا گیا. اتنا اہم دن یہ اسلامی تاریخ کا عاشورہ کا دن ہے جو آیا ہی چاہتا ہے. آئیے اب سنتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہم نے وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور برکتیں لوٹنی ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں, محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو برائے کرم محرم الحرام میں جتنے ہو سکے نفلی روزے رکھیے. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے, یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں کربلا کی ان پاک فضاؤں سے کہ انشاءاللہ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں گے, بلکہ محرم میں جتنے ہو سکے روزے رکھیں. اور 10 محرم کو اور کیا اعمال کرنے ہیں, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کرملا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کرے, یہ بہت مؤثر اور آزمودہ ہے, مجرب ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. اللہ اکبر, کتنا مبارک دن ہے. امید ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مبارک مناظر بھی بتاتے رہیں گے اور مدنی پھول بھی سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اے کربلا